تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آج آپ حضرات کو تقریباً 2 مہینے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنی رحمت سے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب پر صلی اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ ان کے دربار کرم فرمائے. جب ہم لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے تو حضرت بڑے ہی بشاشت اور بڑے ہی نشاط اور سرور کے عالم میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہم بڑے خوش نصیب ہیں، الحمدللہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انہوں نے رمضان کے مہینے کے بعد عید الفطر ادا فرما کر ہم سب کی مغفرت فرما دی. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی امید ہے. اپنے عمل کو دیکھیں تو ناقص در ناقص در ناقص، لیکن ان کی رحمت کو دیکھیں تو کامل در کامل در کامل. تو اپنے عمل کے نقص کو دیکھیں یا ان کی رحمت کی وسعت کو دیکھیں. جب انہوں نے اپنے فضل و کرم سے یہ مہینہ عطا فرمایا اور الحمدللہ ایمان کے ساتھ عطا فرمایا، الحمدللہ روزہ رکھنے کی توفیق بخشی، الحمدللہ تراویح پڑھنے کی توفیق بخشی، تو جب انہوں نے یہ کرم فرمایا تو پھر امید یہی رکھنی ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ انہوں نے پاک صاف کر دیا، فیصلہ فرما لیا. اگر یہ نہ ہوتا تو توفیق ہی نہ دیتے. کتنے ہیں جن کے گھر میں رمضان آتا ہے پتہ نہیں لگتا کہ کب آیا اور کب گزر گیا، اعوذ باللہ لگے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور اعلان فرما دیا عید کے مجمع کے اوپر کہ جب مسلمان جمع ہوتے ہیں عیدگاہ کے اندر دوگانے عید ادا کرنے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ کے سامنے اعلان فرمائے، اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمائے کہ آج میں ان سب کی مغفرت کر دوں گا، ان سب کی دعائیں قبول کروں گا اور نہ صرف مغفرت کروں گا بلکہ ان کی برائیوں کو بھی حسنات میں تبدیل کروں گا. تو جب یہ اعلان فرما دیا تو کیوں بدگمانی کریں؟ اللہ جل جلالہ سے امید یہی رکھنی چاہیے، انا عند ظن عبدی بی. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی امید ہے. ہر مومن کو یہی امید رکھنی چاہیے، اپنے عمل سے نہیں ان کی رحمت سے، ان کے فضل سے. عمل تو جیسا کیسا ہے وہ ہماری نسبت سے ناقص ہی ہے، ما عبدنا کا حق کا عبادت، لیکن ان کی رحمت کے بھروسے پر یہ رحمت سے امید رکھنی مسلمان کا ایمان کا تقاضا ہے. البتہ جو اب بات ہے وہ یہ کہ یہ کپڑا دھوبی کے ہاں سے دھل کے آیا صاف برا، کوئی داغ نہیں، کوئی عیب نہیں، جو تھے وہ دھل گئے. اب اگر اتنا سا بھی داغ لگے گا، اتنا سا بھی دھبا لگے گا تو دور سے نظر آئے گا اور اتنا ہی زیادہ برا معلوم ہوگا. نئے کچیلے کپڑے پر داغ لگ جائیں تو پتہ نہیں چلتا، اور اگر تازہ نئے صاف براق کپڑے پر داغ لگے تو وہ اتنے ہی زیادہ برے معلوم ہوتے ہیں، اتنے زیادہ بھدے معلوم ہوتے ہیں. تو جب رمضان میں اللہ تعالیٰ نے کی رحمت سے امید ہے کہ دھو دیا، تو اب رعایت اس کی کرنی ہے کہ اس نئے کپڑے پر، اس دھلے ہوئے کپڑے پر داغ نہ لگے گناہوں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی توفیق عطا فرمائے. شوال میں جو فکر کرنی ہے رمضان کے بعد، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے داغ سے بچانا ہے، نگاہ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، کہ اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ جل جلالہ کی رضا کے خلاف یہ اعضا استعمال ہوں، یہ سرکاری مشینیں استعمال ہوں، تو وہ دھبے جو دھلے تھے وہ دوبارہ لگنے شروع ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ حدیثوں کی کتاب شروع کی ہوئی ہے، اسی میں سے یہ حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور سند کے اعتبار سے پکی صحیح حدیث ہے کہ حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. عجیب حدیث ہے اور عجیب سبق دیا ہے جو ہماری پوری زندگی کے لیے بڑا ہی زرنی اصول ہے، جو اس میں بیان فرمایا گیا. فرمایا احبب حبیبک حونا ما عسى ان یکون بغیظک یوما ما، اور بعض روایتوں میں اس کے اوپر اضافہ ہے کہ وابغض بغیظک یوما ما، ابغض بغیظک حونا ما عسى ان یکون حبیبک یوما ما. فرمایا یہ اپنے دوست سے جس سے تمہیں محبت ہو، اپنے دوست سے محبت بھی دھیرے دھیرے کرو، لفظ دھیرے دھیرے کرو یعنی اعتدال سے کرو. ہو سکتا ہے کہ کسی دن وہ تمہارا دوست تمہارا دشمن بن جائے، مبغوض بن جائے، اور جس سے تمہیں بغض ہے، جس سے تمہیں دشمنی ہے، یا برائی، یا وہ تمہیں برا لگتا ہے، تو اس کے ساتھ بغض بھی دھیرے دھیرے کرو. کیا پتا کہ کسی دن وہ تمہارا محبوب بن جائے، دوست بن جائے. عجیب تعلیم ارشاد فرمائی کہ دوست سے دوستی اور محبت بھی اعتدال کے ساتھ کرو، اور جس سے دشمنی ہو تو دشمنی بھی اعتدال کے ساتھ ہو. یاد رکھو کہ یہ دنیا کی دوستیاں اور دنیا کی محبتیں یہ بھی پائیدار نہیں ہوتی، اور دنیا کی دشمنیاں اور یہ بغض یہ بھی پائیدار نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ کسی دن دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ کسی دن دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جائے. تو اس واسطے اعتدال سے آگے نہ بڑھو. یہ بڑی ضروری تعلیم عطا فرمائی ان لوگوں کے لیے خاص طور پر جن کا حال یہ ہے کہ اگر کسی سے دوستی ہوئی، کسی سے تعلق ہوا، محبت قائم ہوئی، تو بس اب محبت کے اندر بے محابہ اس طرح بے دریغ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ کسی حد کی پرواہ نہیں. جس سے محبت ہے, جس کے ساتھ تعلق ہے, اس کا کوئی عیب کبھی نظر نہیں آتا, اور دن رات کھانا ان کے ساتھ, پینا ان کے ساتھ, اٹھنا ان کے ساتھ, بیٹھنا ان کے ساتھ, سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہا ہے, اور دن رات رفاقت ہے, صحبت ہے, اس کی تعریفیں ہیں, اچانک معلوم ہوا کہ دوستی ٹوٹ گئی. اور جب ٹوٹی تو وہ ایسی ٹوٹی کہ اب ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کے روادار نہیں, ایک دوسرے کا نام سننے کے روادار نہیں, اس میں کوئی اچھائی نظر نہیں آتی, پھر اس کی برائیاں شروع ہو گئی. یہ انتہا پسندی, یہ اعتدال سے باہر جانا, یہ شریعت کا تقاضا نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. محبت بھی اعتدال سے کرو, اور اگر بغض ہے تو بغض بھی اعتدال کے ساتھ رکھو, اس کو کسی بھی چیز کو حد سے آگے نہ بڑھاؤ. اول تو یاد رکھو کہ دوستی جس چیز کا نام ہے, دوستی اور محبت جو جس چیز کا نام ہے, یہ دنیا کی مخلوق میں حقیقی معنی کی دوستی تو ہے ہی نہیں. صحیح معنی کی دوستی دنیا میں ہے نہیں. اصل دوستی کے لائق اور محبت کے لائق تو ایک ہی ذات ہے, اور وہ اللہ جل جلالہ. دل میں بٹھانے کے لائق, جس کی محبت دل میں گھس جائے, وہ تو ایک ہی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دل جو ہے نا انسان کے اندر جو دل بنایا, دل اپنے ہی لیے بنایا, یہ انہی کی تجلی گاہ ہے, انہی کے لیے بنا ہے. اس دل میں کسی کو اس طرح بٹھانا کہ وہ دل پر قبضہ جما لے, یہ کسی مومن کے لیے ہونا نہیں چاہیے. دوستی کے لائق تو ایک ہی ہے. اگر اس کائنات میں کوئی شخص کسی کا دوست ہو سکتا ہے سچا, تو بتاؤ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہوگا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کا تعلق جیسا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نبھایا, دنیا میں اس کی مثال مل نہیں سکتی. کوئی دوسرا دعویٰ کر نہیں سکتا کہ میں ایسی دوستی کر سکتا ہوں جیسا صدیق اکبر نے کر کے دکھائی. ایک جگہ ہر مرحلے پر جہاں کہیں آپ کو آزمایا گیا, کھڑے نکلے. پہلے دن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے, آمنا و صدقنا کہہ کر, اس ایمان میں اور اس تصدیق میں ذرہ برابر ساری عمر کبھی تزلزل نہیں آیا. غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, اور اس ادا کے ساتھ ہیں کہ قرآن کریم نے ذکر فرمایا حضرت صدیق اکبر کے غار میں حضرت صدیق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کو, کہ اذ ہما فی الغار, اس وقت میں اندیشہ ہے کہ غار کے اندر جو سوراخ ہیں ان میں سے کہیں بچھو یا کوئی حشرات الارض آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائیں, تو انگلیوں سے بند کر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب ہجرت کا سفر تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر کچھ بھوک کے آثار دیکھے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جا کر کہیں سے دودھ لائے, اور دودھ لا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کی خدمت میں پیش کیا. بھوکے خود بھی تھے, لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا, اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ فرمایا دودھ پلانے کے بعد کہ جب حضور نے دودھ پی لیا تو جملہ یہ کہا ہے کہ حضور اکبر صاحب نے اتنا دودھ پیا اس طرح پیا کہ میں شراب ہو گیا کہ میں شراب ہو گیا. دودھ حضور اکبر صاحب نے پیا شراب میں ہو گیا. یہ ساتھ یہ دوستی یہ مقام ایثار کا وفاداری کا دنیا میں کوئی انسان پیش نہیں کر سکتا جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پیش کیا. لیکن کیا فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. کیا اگر میں اس دنیا میں کسی کو سچا دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا. یعنی دنیا میں کوئی خلیل بننے کے یعنی حقیقی معنی کا دوست بننے کے کوئی لائق ہے نہیں. یہ دوستی تو صرف مخصوص ہے اللہ جل جلالہ کے ساتھ. تو اگر دنیا میں کسی کو بناتا تو صدیق اکبر کو بناتا رضی اللہ تعالیٰ. کیا معنی کہ ان کو بھی بنایا نہیں. اس لیے کہ ایسی دوستی جو انسان کے دل پر قبضہ جما لے اور پھر انسان کا دل اس کے تابع ہو جائے یہ دوستی سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے زیبا نہیں. دوستی ایسی تو ہے ہی نہیں کسی کے لیے. ہاں جو بھی دوستی ہو وہ تابع ہو اللہ کی محبت اللہ کی دوستی. ورنہ حقیقی دوستی وہ ہے جب دل پر قبضہ جما لیا جس نے تو جو وہ کہہ رہا ہے وہ کر رہا ہے جو اس کے دل میں خواہش آ رہی ہے اس کو پورا کر رہا ہے. تو اگر صحیح معنی میں کسی کو دوست بنائے آدمی دنیا میں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ گناہ کو کہے تو برا بھی کرے. اگر برا کام کرنا ہوتا ہے تو برا بھی کرے. یہ دوستی نہیں ہو سکتی دنیا میں. جو بھی کوئی دوستی ہوگی وہ اللہ کی دوستی کے تابع ہوگی کہ دوست کے کہنے کی وجہ سے گناہ نہیں کیا جائے گا. اللہ کی معصیت نہیں ہوگی اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی دوستی کے دوستی کی مد میں. اس لیے تمام دوستیاں تابع ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کی. پہلی بات ہوئی. دوسری بات یہ کہ اس دنیا میں اللہ کے تابع دوستی کرنے والا بھی ملتا کہاں ہے؟ تلاش کرو ڈھونڈو ایسا جسے صحیح معنی میں دوست کہہ سکیں چاہے وہ اللہ کی دوستی کے تابع ہی ہو. وہ جو انسان کڑی آزمائش میں پکا نکلے ایسا دوست دنیا میں بڑی مشکل سے ملتا ہے. ساز و نادری کی قسمت والا ہوتا ہے جس کو مل جاتا ہے. ہمارے والد ماجد رسول اللہ تعالیٰ کے دولت ہے ان کے درجات بلند فرمایا. وہ فرمایا کرتے تھے ہمارے بعض بھائی صاحبان تھے جن کے جو کبھی جیسے بھی ہمارے معلوم تھا کہ یہ بھی دوست وہ بھی دوست بہت سارے دوستوں کا ذکر آتا تھا. تو والد صاحب فرمایا تھا تمہارے بڑے دوست ہیں دنیا میں. ہم نے تو اب 55-60 سال کی عمر ہو گئی 60-70 سال کی اور ہمیں تو کوئی دوست ملا نہیں. فرمایا ساری زندگی میں ڈیڑھ دوست ملا. ڈیڑھ ایک پورا اور ایک آدھا. پر ساری زندگی تلاش کرنے کے بعد اگر دوست ملا تو ایک پورا اور ایک آدھا ایسا ملا. تو تمہیں بڑے دوست ہر جگہ مل جاتے ہیں. تو دوست کے معیار پر پورا اترنے والا جو آزمائش میں کٹھن آزمائش کے اندر بھی پکا سچا اور کھرا ثابت ہو ایسا اس دنیا میں ملتا کہاں ہے؟ اس واسطے جب کسی سے دوستی کرو اللہ کی دوستی کے تابع تو ہوگی ہی لازمن. اس کے علاوہ اس دوستی کے اندر بھی اس بات کا اہتمام کرو کہ وہ حدود سے تجاوز نہ کرے بس ایک حد تک رہے. یہ نہیں کہ وہ سب دوست بن گیا تو وہ صبح شام ہر وقت اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اس درجے ہو رہا ہے کہ اپنے راز اس کے اوپر ظاہر کیے جا رہے ہیں اپنی ہر بات ان سے کہی جا رہی ہے یہ ہو رہا ہے. اگر کبھی کل کو ہو گئی دوستی ٹوٹ گئی تو سارے راز تم نے اس کو ظاہر کر ہی دیا. وہ راز تمہارے اچھالے گا اور تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. تو ہر چیز اعتدال کے ساتھ یہ نہ ہو کہ آدمی حدود سے آگے تجاوز کر جائے. اسی طرح کسی کے ساتھ دشمنی ہے کے لیے. کسی کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں تو اب یہ نہیں کہ اس اچھے تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ہر وقت کیڑے ہی نکالے جا رہے ہیں. ارے بھائی اگر کوئی آدمی برا ہوگا تو اس نے کوئی اچھائی بھی لانے رکھی ہوگی. تو ایسا نہ ہو کہ عداوت کی وجہ سے اس کی اچھائیوں کو بھی تم نظر انداز کرتے چلے جاؤ. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, قرآن کریم فرماتا ہے کسی قوم کے ساتھ عداوت تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ اس کے ساتھ انصاف نہ کرو, بے شک اس کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے, لیکن اس دشمنی کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی کسی اچھائی کا اعتراف نہ کیا جائے. اچھائی کا اعتراف بھی کرنا ہوگا. تو اب جس بغیضہ کا ہے نما بغض بھی اعتدال کے ساتھ ہے. لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساتھ پیش نظر نہیں رہتا, اس واسطے محبتوں میں بھی حضور سے تجاوز ہوتا ہے اور بغض میں بھی حضور سے تجاوز ہوتا ہے. اب دیکھو حجاج بن یوسف وہ مسلمان ہے جو نہیں جانتا کہ اس نے بہت مظالم کیے, کتنے علماء کو شہید کیا, کتنے حافظوں کو قتل کیا, اور تو اور کعبہ شریف کے اوپر بمباری کی. یہ سارے تو ہر مسلمان جو بھی پڑھتا ہے ان واقعات کو تو اس کے دل میں اس کے ان افعال سے کراہیت پیدا ہوتی ہے. لیکن ایک مرتبہ ایک مجلس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی مجلس میں کسی شخص نے حجاج بن یوسف کی برائی شروع کر دی اور اس برائی کے اندر کچھ تو غیبت شامل ہوئی, کچھ ہو سکتا ہے کہ ایسی بات بھی کہہ دیے جو حقیقت میں درست نہ ہو. عبداللہ بن عمر علیہ السلام نے فوراً ٹوکا اور فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ اگر حجاج بن یوسف ظالم ہے تو اس کی غیبت حلال ہو گئی, جو اس پر بہتان باندھنا حلال ہو گیا. یاد رکھو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن حجاج بن یوسف سے اس کے ناحق قتل کا ناحق خون کا بدلہ لیں گے تو تم اس کے بارے میں جو ناجائز باتیں کر رہے ہو اس کا بدلہ تم سے لیں گے. یہ نہیں کہ ایک آدمی اگر بدنام ہو گیا تو بس اس بدنامی کے نتیجے میں جو چاہو اس کے اوپر الزام عائد کرتے چلے جاؤ, بہتان باندھتے چلے جاؤ, غیبتیں کرتے چلے جاؤ. تو بغض بھی اعتدال کے ساتھ, محبت بھی اعتدال کے ساتھ. آج خاص طور سے جو ہمارے ہاں کی سیاسی فضا ہے نا, سیاسی فضا سیاسی جماعتوں کی, وہاں یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ تعلق ہو گیا اور اس کے ساتھ سیاسی وابستگی ہو گئی تو اب اس کو ایسا بانس پہ چڑھایا کہ اس کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آتا, اس عیب کا اگر کوئی ذکر بھی کرے تو وہ سننا گوارا نہیں, اور اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ منزہ عن الخطا ہے, معصوم عن الخطا ہے. اور جب دشمنی ہوئی سیاسی دشمنی تو ایسی ہوئی کہ اس کے اندر کوئی اچھائی نظر نہیں آتی اور دونوں جگہ حدود سے تجاوز ہو رہے ہیں. تو بھائی یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے معاشرے میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ دین نام صرف نماز روزے عبادت ہی کا نہیں ہے, یہ سب دین کا حصہ ہے. کہ محبت کرو تو اعتدال سے کرو, بغض رکھو تو اعتدال سے رکھو. یہ نہیں ہے کہ بس اگر کسی سے محبت ہو گئی تو بس, اب جو اللہ کے بندے ہیں وہ یہ باتیں سمجھتے ہیں. یہ حکمران اور سیاسی لیڈر اور سیاسی رہنما ان کے ساتھ تعلق بھی ایک باعزت فاصلے کے ساتھ ہو, یہ نہ ہو کہ صاحب کسی وقت تعلق ہو گیا تب آدمی جو ہے وہ حد سے متجاوز ہو رہا ہے. یاد آیا ایک قاضی تھے بے درجے کے محدثین میں سے ہیں, قاضی بختار ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ, جو ہمارے ہاں مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے حدیث کی، تہاوی شریف، اس کے جو مصنف ہیں ابو امام تہاوی، ان کے استاد ہیں یہ قاضی بکار ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ، محدث ہیں بڑے. تو ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ ان پر مہربان ہو گئے، اور ایسا مہربان ہوا کہ ہر معاملے میں ان سے مشورہ، ہر معاملے میں ان سے صلاح، ہر وقت ان کو بلانا، ہر وقت تھانے میں بلانا، یہ کرنا وہ کرنا، قاضی بھی ان کو بنا دیا، ملک کا قاضی بنا دیا، فیصلے سارے ان کے پاس آ رہے ہیں، اور ہر دن رات ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ہر بات جو کہہ رہے ہیں سفارش کر رہے ہیں سفارش مانی جا رہی ہے. یہ ایک عرصے دراز تک یہ دل پر آ رہا ہے. قاضی بکار ابن قتیبہ اپنا سزا کا کام بھی کرتے رہے، جو مناسب مشورہ ہوتا بادشاہ کو دے بھی دیتے. ہوتے ہوتے جب ایک عرصہ گزرا تو کسی مرحلے پر، وہ تو قاضی تھے، عالم تھے، وہ تو بادشاہ کے غلام تو تھے، بادشاہ نے کوئی کام غلط کیا، قاضی بکار ابن قتیبہ نے فتویٰ دے دیا کہ یہ غلط کام ہے، بادشاہ کا یہ صحیح نہیں ہے اور یہ شریعت کے خلاف ہے، اور بادشاہ سلامت ناراض ہو گئے کہ ہمارے اتنے دنوں تک ہمارے احسان مند رہے، ہم ان کو بلاتے رہے، ان کو کھلاتے رہے، ان کو ہدیے تحفے بھی دیتے رہے، ان کی سفارشیں قبول کرتے رہے، اب یہ جناب ہمارے خلاف انہوں نے فتویٰ دے دیا. تو فوراً معذول کر دیا، قاضی کے عہدے سے معذول کر دیا، سلطنت کے معذول کر دیا. بادشاہ جو ہوتے ہیں بڑے بڑے دنیاوی بادشاہ جو ہوتے تھے نا، وہ بڑے تنگ ظرف ہوتے تھے، دیکھنے میں تو بڑے سختی نظر آتے تھے لیکن ظرف بڑا کم ہوتا تھا. تو سلطنت کے معذول کر دیا، ایک اپنا ہرکارہ بھیجا قاضی بکار ابن قتیبہ کے گھر میں، جا کے کہا کہ ان سے کہو کہ ہم نے آج تک جتنے ہدیے تحفے دیے ہیں تمہیں اسے واپس کرو، جتنے ہدیے تحفے تمہارے پاس آئے ہیں وہ سب واپس کرو، کیونکہ اب تم نے ہماری مرضی کے خلاف کام شروع کر. ہم اندازہ کیجیے سارا سال کا قصہ، کبھی کوئی ہدیہ دیا ہوگا، کبھی کچھ ہدیہ دیا ہوگا، کچھ کیا ہوگا. وہ آدمی آیا، پرچہ لکھا ہوا تھا، پرچے کے اندر لکھا تھا کہ ہمارے اسی آدمی کو اپنے ساتھ اندر لے گئے، لے جا کر ایک الماری کا تالا کھولا، اور تالا کھول کر دکھایا وہ ساری بھری ہوئی تھیلیوں کو، کہا کہ دیکھو جو تمہارے بادشاہ کے پاس سے میرے پاس کوئی تھیلی آتی تھی وہ سب یہاں الماری کے اندر رکھی ہوئی ہے، اور ان کی مہر بھی نہیں ٹوٹی، جو مہر لگ کر آتی تھی تو اس کو کھولنے کے لیے مہر توڑنی پڑتی تھی، مہر بھی نہیں ٹوٹی. لے جا لے جا اپنا مال اٹھا کے لے جا، اس واسطے کہ جس دن بادشاہ سے تعلق قائم ہوا تھا الحمدللہ اسی دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد ذہن میں تھا کہ احبب حبیبک حول اما عسى ان یکون بغیبک یوم، اس دن سے یہ بات ذہن میں تھی، اور مجھے اندازہ تھا کہ شاید کوئی وقت ایسا آ جائے کہ جس میں سارے تحفے واپس کرے. الحمدللہ ایک بادشاہ کے دیے ہوئے ہدیے تحفوں میں سے ایک ہفتہ میں نے اپنے استعمال میں نہیں لگایا، یہ ساری الماری اٹھا کے لے جا. تو یہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان، یہ نہیں کہ دوستی میں آ گئے، محبت میں آ گئے تو بس اب ہر طرح کا مفاد بھی اٹھایا جا رہا ہے، اور جب دشمنی ہوئی تو سب پریشانی ہو رہی ہے، شرمندگی ہو رہی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس سمے میں محفوظ رہا. جس سے محبت کرو، اول تو محبت، محبت صحیح معنی میں محبت تو صرف اللہ، اور اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرمائی، ہمیشہ مانگنی چاہیے دعا، دعا تلقین فرمائی، اللہم اجعل حبك احب الاشياء الي، اللهم اجعل حبك احب الاشياء الي، اے اللہ اپنی محبت کو تمام محبتوں پر غالب فرماتا. اب انسان چونکہ کمزور ہے، اس کے ساتھ بشری تقاضے لگے ہوئے ہیں، لہذا محبتیں بھی ہیں، بیوی سے محبت، اولاد سے محبت، بچوں سے محبت، دوستوں سے محبت، عزیزوں سے محبت، ماں باپ سے محبت، یہ ساری محبتیں تو ہیں اور وہ رہیں گی، وہ ختم نہیں ہوں گی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ یہ ساری محبتیں آپ کی محبت سے تابع ہو جائے اور آپ کی محبت ان سب پر غالب آ جائے. یہ ہے اصل دعا کرنے کی. اللہ مجل حبہ کا احب الاشیاء الیہ, کہ اللہ اپنی محبت کو سب سے زیادہ محبوب کر دیجئے تمام محبتوں پر. اول تو جب بھی کسی سے محبت ہو اور محسوس ہو کہ محبت جو ہے وہ حد سے بڑھ رہی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کے رجوع کرو, یا اللہ یہ محبت آپ نے دی ہے لیکن یہ حد سے بڑھتی جا رہی ہے, اللہ ایسا نہ ہو تو میں کسی مجھ سے مبتلا ہو جاؤں, اپنی رحمت سے مجھے محفوظ رکھیں. اور اپنے طرز عمل میں بھی, اپنے طرز عمل میں بھی ہمیشہ اس کے ساتھ اختیاری طرز عمل میں احتیاط سے کام لو. آج کا دوست کل کا دشمن, کھانا پینا تھا سب کچھ تھا اور اب یہ نوبت آ گئی ہے, یہ نوبت آئے نہیں کبھی. اگر آئے تو اس کی طرف سے آئے, تمہاری طرف سے نہ آئے. یہ ہے تلقین نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک ایک تلقین ایسی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اگر ہم پلے باندھ لیں تو ہماری دنیا آخرت سنور جائے. اب دوستیوں کے نتیجے میں ہم لوگ بسا اوقات مبتلا ہو جاتے ہیں, یعنی اول تو دوستی کی خاطر گناہ میں مبتلا ہو گئے. بھئی یہ چونکہ دوست ہے اس واسطے اس دوست کی اگر بات نہ مانی تو دل ٹوٹے گا, اور دل ٹوٹنے کے نتیجے میں اگر شریعت ٹوٹ جائے تو پرواہ نہیں. تو بھائی شریعت کو ٹوٹنے سے بچانا یہ مقدم ہے بنسبت دل کو ٹوٹنے سے بچانا. ہاں بشرطے کہ شریعت میں گنجائش نہ ہو, جہاں گنجائش ہو تو بے شک وہاں یہ حکم ہے کہ بھائی کسی مسلمان کا دل رکھ لیا تو بڑی وہ خود بخود براہ راست عبادت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے تعلقات میں اس حدیث کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. حضرت حکیم رحمت صلی اللہ تعالیٰ سے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ممانعت ہے معاملات میں غلو کرنے میں, کہ تعلقات میں بھی اور معاملات میں بھی غلو کرنے کی اس میں ممانعت ہے. کسی معاملے میں بھی غلو نہ ہو. غلو کے معنی ہے حد سے بڑھنا, کسی بھی معاملے میں حد سے نہ بڑھے انسان, مناسب حد کے اندر ہے. آگے حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عمر رسیدہ خاتون آئی, تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بڑا اکرام فرمایا, بڑی عزت کی, عزت کے ساتھ بٹھایا, ان کی بڑی خاطر تواضع کی. اور پھر حضرت عائشہ نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ ان خاتون کی بڑی کا بڑا اکرام فرما رہے ہیں, بڑا اہتمام فرمایا ان کے لیے, حالانکہ حضرت عائشہ پہلے سے ان کو جانتی نہیں تھی کون ہے یہ. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب میں کہ انہا کانت تاتینا ایام خدیجہ, یہ خاتون میرے پاس ہمارے پاس ہمارے گھر آیا کرتی تھی جب حضرت خدیجہ حیات تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے تعلق تھے, ان کا تعلق تھا, اور اس تعلق کی وجہ سے یہ ہمارے گھر میں آیا کرتی تھی. وہ حضرت خدیجہ کی ایک طرح سے سہیلی ہوں گی یا ان کے اہل تعلقات میں سے ہوں گی, تو آیا کرتی تھی. اس واسطے میں نے ان کا اکرام کیا, اور پھر جملہ جو ارشاد فرمایا وہ یہ کہ وہ ان حسن العہد من الایمان, کہ کسی کے ساتھ اچھی طرح نباہ کرنا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. کسی کے ساتھ اچھی طرح نباہ کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. یعنی مومن کا کام یہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ تعلق قائم ہوا تو حتی الامکان اپنی طرف سے اس تعلق کو توڑے نہیں بلکہ اس کو نبھاتا رہے, چاہے طبیعت پر کچھ گرانی بھی ہو لیکن حتی الامکان اس کو نبھائے اور اس کو بدمزگی پر ختم نہ کرے، بدمزگی پر ختم نہ کرے. زیادہ تو یہ ہے بھائی طبیعت پر مناسبت نہیں ہے، نہ زیادہ اٹھو بیٹھو، لیکن ایسا ہو جائے کہ بول چال بند ہو گئی، الگ شرح ختم ہو گئی، ملنا جلنا ختم ہو گیا، یہ بات مناسب نہیں، بلکہ نباہ کرنا چاہیے. اس میں دو سبق ہیں حدیث. پہلا سبق تو یہ کہ نہ صرف یہ کہ اپنے تعلقات والوں سے نباہ کرنا چاہیے، بلکہ اپنے جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں، ماں باپ ہے، بیوی اگر گزر چکی ہے تو وہ، اس کے اہل تعلقات کے ساتھ بھی نباہ چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صاحب ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے بعد مجھے طبیعت پر یہ بہت تاثر ہے کہ میں ان کی خدمت نہیں کر سکتا اور ان کی زندگی میں ان کی قدر نہ کی، ان کی خدمت نہ کر سکا، اور جیسا چاہیے تھا ان کے حقوق ادا نہیں کر پائے. یہ حسرت اکثر و بیشتر لوگوں کو ہوتی ہے والدین کے انتقال کے بعد، کہ والدین اتنی بڑی نعمت تھی، جب تک حاصل تھی قدر نہ کی، نہ ان کی خدمت کی، نہ ان کا احترام کیا، نہ ان کی بات مانی. اب جب کہ انتقال ہو گیا تو حسرت ہوتی ہے زبردست. تو یہ صاحب بھی حاضر ہوئے، انہوں نے آ کر عرض کیا کہ رسول اللہ اس طرح مجھے شدید حسرت ہے، میں کیا کروں؟ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم یہ کرو کہ تمہارے والد کے جو دوست احباب تھے، ان کے جو تعلق والے تھے، ان کے جو قرابت دار تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اس سے تمہارے والد کے روح کی روح خوش ہوگی، اور تم نے والد کے ساتھ اکرام میں اور حسن سلوک میں جو کوتاہی ہوئی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس طرح اس کی تلافی کسی نہ کسی درجے میں فرما دیں گے. تو والدین کے یا اہل تعلقات کے انتقال کے بعد ان کے اہل تعلقات سے نباہ کرنا، اور نباہ کرنے کی صورت میں ان کے ساتھ ملتے جلتے رہنا، حسن سلوک کرنا وغیرہ وغیرہ، ان سے ویسے ہی تعلقات قائم رکھنا جیسے ان کے تھے، یہ فرمایا کہ یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. یہ نہیں کہ جو آدمی مر گیا تو اپنے اہل تعلقات کو بھی ساتھ لے گیا، بلکہ اس کے بعد جو اہل تعلقات ہیں ان کو اس نقطۂ نظر سے ان کا اکرام کرنے کی، ان کے ساتھ سلوک کرنے کی ضرورت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی. چنانچہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات پائے کتنا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تو آپ نے دیکھا کہ خاتون کی اس کا اس طرح اکرام فرمایا. روایات میں آتا ہے کہ آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کے پاس ہدیے تحفے بھیجا کرتے تھے، کہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیاں تھیں، ان کے ساتھ تعلق تھا، تو میں ان کا کے ساتھ ہدیے تحفے بھیجا. تو یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. دوسرا سبق جو اس میں دیا گیا وہ یہ، جس کا لفظ آیا حسن العہد. حسن العہد کے معنی اچھی طرح نباہ کرنا، یعنی جب ایک مرتبہ تعلق کسی سے قائم ہو گیا تو حتی الامکان اس کو نبھاؤ، اور اپنی طرف سے اس کے ٹوٹنے سے، اس کو توڑنے سے پرہیز کرو جب تک ہو سکے. اور یہ اس وجہ سے یہ کہ اگر پرسنل تکلیفیں بھی اس کی طرف سے پہنچ رہی ہیں تو سمجھو کہ بھائی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کسی کے ساتھ تعلق کو نبھانا، اس سنت کے نقطۂ نظر سے عبادت سمجھ کے کرو. مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اہل تعلقات میں ایک صاحب تھے، انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، ویسے تو بڑے نیک آدمی تھے, لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اعتراض کرنے کی طبیعت ہوتی ہے. جب کسی سے ملیں گے کوئی نہ کوئی اعتراض کر دیں, کوئی تانا مار دیا, کوئی اعتراض کر دیا, شکایتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے. ذرا سی کوئی بات ہو گئی فوراً شکایت. یہ ایسا مزاج ہوتا ہے بعض لوگوں کا, اللہ مغفرت کرے ان کا بھی ایسا تھا. تو وہ لوگ ان سے اس معاملے میں پریشان رہتے تھے, جب بھی کہیں ملیں گے تو یہ کر دیں گے. ایک مرتبہ ان کی عادت کے تحت انہوں نے ایک ایسی بات کی خود میرے ساتھ کہ میرے برداشت سے باہر ہو گئے, بالکل ناقابل برداشت حد تک انہوں نے بات ایسی کی جو برداشت سے باہر. اس وقت میں پی گیا, بعد میں آ کر خط لکھا اور دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ صاحب جو ہیں یہ اپنے کچھ مرتبے اور کچھ مال دولت کے گھمنڈ میں یہ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں اور اس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کی ہے. تو گھر پہ آ کر میں نے بہت تیز خط لکھا اور اس خط کے اندر یہ سب اپنے یہ بات بھی لکھ دی کہ آپ کو یہ آپ کے طبیعت میں یہ بات ہے, اس کی وجہ سے لوگوں کو شکایتیں رہتی ہیں اور آپ نے جو آخری کام کیا یہ تھا کہ جناب قبل برداشت, اب آئندہ میں آپ سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا, یہ خط لکھ دیا. لیکن الحمدللہ عادت یہ تھی کہ جب کبھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے. خط لکھ کے حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور سارا قصہ سنایا کہ یہ ہوا تھا اور انہوں نے یہ کام کیا اور یہ اب بالکل برداشت سے باہر ہو گئی تھا. کیونکہ طبیعت میں میرے ہیجان تھا, اشتعال تھا, تو والد صاحب نے خط اس وقت اچھا بھائی رکھ دو پھر کسی وقت بات کریں گے, دیکھیں گے بات کریں گے, چلا دیا. خیر میں نے کہا چلو. ایک دن جب پورا گزر گیا تو بلایا اور فرمایا بھی تمہارا خط رکھا ہوا ہے میں نے, تو کچھ اس کے بارے میں تم نے کیا مقصد ہے تمہارا؟ میں نے کہا جی میرا مقصد یہ تھا کہ ختم بھیج دو ان کو, پھر تو ختم کریں. تو ایک جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا کہ بھائی دیکھو تعلق توڑنا ایسی چیز ہے کہ جب چاہو کر لو. تعلق کسی سے توڑنا یہ ایسا کام ہے کہ جب چاہو کر لو, اس میں کوئی انتظار کی ضرورت نہیں, کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرنا پڑتا, جب چاہو کر لو. لیکن تعلق جوڑنا ایسا کام ہے جو ہر وقت نہیں کیا جا سکتا, لہذا یہ تمہیں اس کی جلدی کیا ہے کہ ابھی بھیجو, یہ ابھی اور دیکھ لو, اگر نہیں دل چاہتا تو مت جاؤ ان کے پاس. لیکن یہ اس طرح تارخت تعلق کر لینا یہ تو تعلقات کو ختم اپنی طرف سے کرنے والی بات ہوئی. اور پھر فرمایا کہ دیکھو تعلق ایسی چیز ہے کہ جو ایک مرتبہ قائم ہو جائے تو حتی الامکان اس کو آخر دم تک نبھاؤ. توڑنا آسان ہے, جوڑنا مشکل ہے. اس واسطے اگر تمہاری طبیعت نہیں لگتی تو کوئی ایسا فرض نہیں کہ تم ان کے ساتھ ان کے پاس صبح شام جایا کرو, نہ جاؤ, تعلقات ایسے رکھنے کی ضرورت نہیں. لیکن جب ہے تعلق تو اپنی طرف سے قطع کرنے کی کوشش نہ کرو. اور پھر دوسرا خط نکال کے دکھایا, خود لکھا تھا, اور کہا کہ دیکھو اب یہ میں نے خط لکھا ہے, اس خط کو پڑھو اور اپنے خط کو پڑھو. تمہارا خط جو ہے یہ تعلقات کو ختم کرنے والا ہے اور میرا خط پڑھو. بات اس خط کے اندر بھی اپنی شکایت کی آ گئی اور اس بات کی بھی آ گئی کہ ان کا یہ طریقہ تمہیں ناگوار ہوا, معاملے کی بات اس میں آ گئی, لیکن تعلقات کو ختم نہیں کیا اس خط نے. واقعی میں نے پڑھا تو زمین و آسمان کا فرق تھا. ہم اپنے جذبات میں آ کر اشتعال میں آ کر ہم نے لکھ دیا تھا, اور انہوں نے سنت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بات کو نبھانے کے لیے اس طرح لکھا کہ شکایت اپنی جگہ ہو گئی, اور جس طرز عمل سے ناگواری ہوئی تھی اس کا بھی اظہار ہو گیا کہ آپ کی یہ بات ہمیں پسند نہیں آئی, لیکن آئندہ کے لیے قطع تعلق کا راستہ جو تھا وہ اس میں سے کٹ گیا. اور پھر یہ فرمایا کہ بھائی دیکھو یہ پرانے تعلقات ہیں, اور پھر فرمایا کہ یہ تعلق جو ہے ان صاحب سے جو تعلق ہے یہ میرا اپنا ذاتی نہیں ہے, بلکہ یہ ہمارے والد کے وقت سے چلا آ رہا ہے, ان کے والد سے ہمارے والد سے تعلق تھا. تو اس کو ایک دم ایک لمحے میں کاٹ کے الگ کر دینا یہ تو اچھی بات ہے. یہ جملہ جو ارشاد فرمایا کہ بھائی توڑنا آسان ہے جوڑنا مشکل ہے, یہ ایسا جملہ فرما دیا تھا کہ آج تک الحمدللہ دل پر نقش ہے کہ بھائی توڑ تو جبتا ہے, ایک عمارت ہے صحیح ہوئی اس کو ڈھانٹو دو دن میں, پرانے لگاؤ اور دو دن میں وہ ڈھہ جائے گی, لیکن تعمیر کرو اس کو تو تعمیر کرنے میں لگتے ہیں سارا سال. تو کوئی بھی تعلق ہو اس کو توڑنا آسان ہے جوڑنا مشکل ہے. یاد تعلق توڑنے کے لیے ہزار مرتبہ پہلے سوچو. ان حسن العہد من الایمان, اچھی طرح نبھاؤ کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے. تکلیفیں بھی اگر کسی سے پہنچ رہی ہیں فرض کرو, تو بھائی تکلیفیں پہنچ رہی ہیں, جس رشت میں تکلیفیں پہنچیں گی تمہارے درجات میں اضافہ ہوگا, تمہارے ثواب میں اضافہ ہوگا, ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس واسطے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کانٹا بھی اگر مومن کو چبھتا ہے تو اس کے ثواب میں اضافہ کرتا ہے, اس کے درجات میں اضافہ کرتا ہے. کانٹا بھی اگر چبھ جائے تو درجات میں اضافہ کرتا ہے. تو اگر کسی سے تکلیف پہنچ رہی ہے تو تمہارے درجات میں اضافہ ہوگا. صبر کر رہے ہو اس صبر کا ثواب تمہیں مل رہا ہے, اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ارشاد پر عمل کرنے کی نیت ہے کہ ان حسن العہد من الایمان, اس کی نیت ہے تو اتباع سنت کا اور ذرا ثواب تمہیں مل رہا ہے. تو یہ جو تکلیفیں ہیں وہ تو رہ جائیں گی اس دنیا میں, وہ تھوڑی دیر کی ہے تھوڑے وقت کی ہے, لیکن اس کا جو اجر و ثواب تم سمیٹ کر لے جاؤ گے اپنے قبر میں, اور جو اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آخرت میں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ ان تکلیفوں کے مقابلے میں اتنا زیادہ ہوگا کہ ان تکلیفوں کی ان کے آگے کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اپنے رحمتوں سے نوازیں گے اور صبر کا صلہ عطا فرمائیں گے آخرت میں, تو جو لوگ دنیا میں آرام اور راحت سے رہے ہیں وہ تمنا کیا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالوں کو قینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا اور ہم اس پر صبر کرتے ہیں اور ہمیں بھی جتنا ہی اجر و ثواب ملتا جتنا کہ ان لوگوں کو مل رہا ہے, حسرت کریں گے لوگ. تو اس واسطے اگر یہ تکلیفیں پہنچ رہی ہیں تھوڑی برداشت کریں, لیکن ایک بات یاد رکھو جس میں بھی لوگ فرق نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ نباہ کرنے کے معنی, تو سمجھ لو نباہ کرنے کے معنی یہ ہے کہ بھائی اس کے حقوق ادا کرتے رہو, تعلقات پتا نہ کرو, لیکن نباہ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اسی طرح مناسب بھی پیدا ہو جائے, دل کو دل میں مناسبت بھی ہو جائے, دل بھی لگنے لگے, طبیعت میں کوئی الجھن باقی نہ رہے, اور دن رات ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ہنسنا بولنا اور ملنا جلنا ہو, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. تعلقات کو باقی رکھنے کے لیے حقوق شرعیہ کی ادائیگی یہ کافی ہے, باقی یہ کوئی تمہارے خوشے مجبور نہیں کرتا اس بات کے اوپر کہ بھائی دل تو لگتا نہیں اس کے ساتھ ملنے کو اور زبردستی جا کے مل رہا ہے, یا دل اس کے ساتھ اتنا مناسبت نہیں ہے اور مناسبت کے خلاف اپنی طبیعت پر جبر کر کے تم اس کے ساتھ اسے اٹھ بیٹھ رہے ہو, اس کی ضرورت نہیں. صرف یہ ہے کہ حقوق اسری ادا کرتے رہو, کرنے تعلق نہ کرو. یہ مانا ہے ان حسن العہد من الایمان. تو بھائی ہمارے آپس کے تعلقات میں جو لڑائیاں جھگڑے قصے دن رات اٹھتے رہتے ہیں وہ درحقیقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے اور آپ کی ہدایات اور تعلیمات کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے. یہ دو حدیثیں جو آج ہم نے پڑھی ہیں, حقیقت یہ ہے کہ اگر ان کو ہم پلے باندھ لیں, ان کی حقیقت سمجھ لیں اور اس پر عمل کر لیں تو نہ جانے کتنے جھگڑے ہمارے معاشرے کے ختم ہو جائیں. محبت کرو اعتدال سے کرو, بغض کرو اعتدال سے کرو. ساری شریعت کی تعلیم اعتدال کی ہے, کہیں بھی حد سے متجاوز نہ ہو اور جب تعلق قائم ہو جائے تو اس کو نبھانے کی کوشش کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو سب کو ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, فڈل بی ایریا, کراچی. فون نمبر 6376481.